الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مستی مولا روم کی تعلیم ہوتی ہے، دفتر ششم میں حکایت نمبر 49 چل رہی تھی، جس میں حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پھر صوفی کے قصے کی طرف رجوع کرتے ہیں جو دریا کے کنارے تھا اور وضو کر رہا تھا، اور ایک مریض نے اس کو چپت مارتا، لیکن وہ اگرچہ اس کو سزا دینا چاہتا لیکن دیکھا کہ وہ سزا کے قابل ہی نہیں، کیونکہ ایک مکہ اگر اس کو دیا تو ختم ہو جائے گا، اس کے سر اس کے خون لگ جائے گا، تو اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو اس قصے کی طرف دوبارہ مطلب انتقال فرما رہے ہیں، اور 19 شعر تک ہم پہنچ گئے تھے. قسم بر جسم احمد راند حق، آنچ فرمو دست اقسم بالشفق. وہ قسم جس کا ذکر دوسرے مصرع میں آتا ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے، یعنی وہ جو فرمائے کہ قسم کھاتا ہوں میں شفق کی. قرآن مجید میں فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، جس میں لا زائد ہے، اور معنی مراد اس سے اقسم ہے، اس لیے حضرت مولانا نے اقسم درج کیا مصرع کیا ہے. علاوہ ازی وزن میں گنجائش بھی اسی قدر تھی. اس شعر میں بھی مظہریت کی ایک تشبیہ ہے، یعنی مولانا نے بطور اعتبار شفق سے مراد جسم محمد ہی لیا کہ وہ مظہر خورشید روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر میں بات عرض کر چکا تھا کہ بعض حضرات جو اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، تو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس بشر ہے. تو یقیناً بشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسم کے لحاظ سے بشر ہے، بشری صفات رکھتے تھے، اور مطلب یعنی کہ بشر ہی کے طور پر مطلب کام کرتے تھے، لیکن روح جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاتم النبیین کا تھا، اور اصل میں جو بشریت ہے وہ تو روح کا مظہریت ہے، یعنی روح اس سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے ہوا نہیں انسان اس کو دیکھ سکتا، لیکن وہ مرغ بادنما جو ہوتا ہے وہ جس طرف مڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا اس طرف چل رہی ہے، یا کوئی چیز ہل رہی ہو ہوا سے تو آدمی کہتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، حالانکہ ہوا کو انسان نہیں دیکھتا. تو اس سے روح اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، اس کا تو بالکل پتہ نہیں چل سکتا، لیکن انسان جو زندہ ہے وہ روح کی وجہ سے زندہ ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی، یعنی اب وہ بے جان ہو گیا، اس کو پھر لاش کہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو روح کا مظہر ہے وہ جسم ہے، تو یہ حضرت نے اس سے یہ تشبیہ جو ہے نا وہ نکال لی. مور بردانہ چرا لرزاں بودے، گر ازاں یک دانہ خرمن دا بودے. چونٹی ایک دانے کے فوت ہونے پر کیوں لرزاں و ترسا ہوتی ہے اگر وہ اس ایک دانہ کے ذریعے سے خرمن کے جاننے والے ہوتی؟ اسی طرح سے جس کو ممکنات سے واجب کی معرفت ہو گئی وہ خوف حزن سے مامون ہو گیا. ولا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ممکنات کے ذریعے سے اس کو واجب کی معرفت ہو گئی، تو وہ ہر چیز ممکن جو ہے اس کو وہاں سے دیکھتا ہے، لہذا وہ خوف حزن سے مامون. یہ بہت گہری بات حضرت نے فرمائی ہے، اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے، مختصراً میں عرض کروں گا کہ انسان کو تکلیف جو ہوتی ہے کسی واقعے سے، خوف غم جو ہوتا ہے، تو وہ چیزوں سے جب سمجھتا ہے نا تو پھر خوف بھی ہوتا ہے، اور چیزوں کے فوت ہونے کا غم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کو جان لے کہ یہ چیزیں بذات خود کچھ نہیں ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, چیزیں مطلب اللہ پاک نے پیدا کی ہیں, اللہ پاک ہی فنا کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, لہٰذا وہ چیزوں کی طرف نظر ہی نہیں کرتا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف نظر کرتا ہے. لہٰذا نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے. اگر خوف ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہوتا ہے, اور اگر غم ہوتا ہے تو وہ بھی کسی امر واجب کو یعنی کسی امر اللہ تعالیٰ کے امر کے فوت ہونے پر مطلب جو ہے نا وہ غم ہوتا ہے, باقی غم اس کا ممکنات سے ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اس پوری شعر پر ماشاءاللہ بہت بات ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا خوف و غم و حزن اس وقت تک ہے جب تک چیزوں کے ساتھ وہ مطلب جو ہے نا وہ اس کا دل جڑا ہوا ہے. احساس کمتری کیوں ہوتی ہے؟ احساس کمتری اس لیے ہوتی ہے کہ چیزوں پہ ان کو یقین ہوتا ہے, تو جب کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس ہوتی ہے تو یہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے, احساس کمتری مبتلا ہو جاتا ہے. اب اگر وہ اس کو تشکیل سمجھ لے, یہ تو اللہ پاک نے اس کو بھی تشکیل کر دی کہ اس کو دے کر آزمایا جا رہا ہے, مجھے نہیں دے کر آزمایا جا رہا ہے, تو لہٰذا میں وہ کروں جو نہ دینے کے ساتھ متعلق ہے, اور وہ اس کو وہ کرنا چاہیے جو دینے کے ساتھ متعلق ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھو اس پر اگر میں اس قرآن پاک کی آیت کو ہاں ماشاء اللہ جاننے کی کوشش کروں, اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب کوئی تکلیف مطلب کسی کو پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی اس میں یہ والی بات کی یعنی اپنی طرف نسبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو گئی, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں, تو جو چیز چلی گئی وہ بھی اللہ کی تھی اور اللہ کی طرف چلی گئی. ہاں جی, تو پھر غم کس بات کا؟ تو اس پر اللہ پاک پھر سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں, ہاں جی فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المهتدون, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے. صلوات اور رحمت علیحدہ علیحدہ چیزیں, صلوات کا مرتبہ بہت اونچا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم اولئک المهتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے, یہ ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں. آگے پھر کیسے چلتا ہے, برسر حرف آ کے صوفی بے دلست در مکافات جفا مستعجلست, اے مطلب اب مطلب کی بات پر آ جاؤ, کیونکہ صوفی بے دل ہو رہا ہے اور ظلم کا بدلہ لینے میں جلدی کر رہا ہے. آگے نصیحت کے مضمون کی طرف انتقال ہے, اے تو کردہ ظلم چوں خوش دلی استقاضائی مکافا غافنی, اے شخص کہ تو بہت ظلم کر چکا ہے کیوں کر خوش دل ہے اور جزائے عمل کے تقاضے سے غافل ہے. یا فراموشت شدست آن کردہات کی فرو آویخت غفلت پردہات, یا تجھ کو وہ اپنے کیے ہوئے کام فراموش ہو گئے جو تیری عقل ناقص نے تیرے آگے غفلت کے پردے ڈال دیے. والا اب سواد غشاوہ, یہ انسان جب اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا تو وہ اپنے غلط کاریوں کو بھول جاتا ہے, اور جن کو اللہ پاک معرفت نصیب فرماتے ہیں نا وہ اپنے نیکیوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے غلط کاریوں کو یاد کرتا ہے, معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. تو جن کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہوتی ہیں وہ رو رہا ہوتا ہے, اور جو نابینا ہوتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے, مطلب یہ صورتحال ہو جاتی. تو اگر کوئی شخص حقیقت پہ نظر رکھے تو آدمی بے اختیار بس توبہ ہی کرتا رہے, گر زمانہ کے ہاتھوں سے پہنچے کچھ ایزا نہ ہونا چاہیے مغموم بے قرار تجھے, بغور دے کہ تو ہم لوگ کے اپنے فرد حساب، ضرور کوئی ملا ہے تیرا ادھار تجھے. کیا اچھی بات کی ہے، تجھے اگر کوئی تکلیف پہنچی تو کوئی کام تو نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح مصیبت میں آ گیا. لا الہ الا اللہ. اس کو اگر ہم دیکھیں اسباب کی دنیا میں، تو اسباب کی دنیا میں ہم غلطی کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. بعض صورتوں میں ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اور پریشان ہو جاتے کہ ایسا کیوں ہوا. اس وقت ہم وہ غافل لوگوں کی، جیسے پہلے شعر میں کہا ہے نا کہ غفلت کے پردے ہمارے آنکھوں پہ پڑے ہوتے، ہمیں وہ گزشتہ برائیاں بھول گئی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی، مثال کے طور پر ایک شوگر کا مریض ہے، وہ بد پرہیزی کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ کھاؤ میٹھا، نہ کھاؤ میٹھا، نہ کھاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے، مطلب پرواہ نہیں کر رہا، چپ چپا کے. اچھا، اب جب اس کو بہت سخت تکلیف، اس کا پیر کاٹا جا رہا ہے، تو افسوس کر رہا ہے کہ میرا پیر کیوں کاٹا جا رہا ہے. اس وقت وہ بھول رہا ہے کہ ڈاکٹر نے تو اس کو روکا تھا کہ نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ، لیکن وہ کہتا رہا، تو اب اس کی سزا بھگت رہا ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی خطاؤں کو بھول جاتا ہے جو گزشتہ اس نے کی ہے، جس سے وہ غافل ہے، تو اس کو مطلب وہ جو چیز پہنچتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا وجہ ہے، تو شکایت کرتا ہے. حالانکہ اگر اس کو صحیح بات معلوم ہو جائے اپنے بارے میں تو شکایت نہ کرے، بلکہ اپنے اوپر غصہ کرے کہ غلطی تو میری ہے. ہاں جی، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا یہ ٹریفک میں آپس میں گاڑی واڑی لگ جاتی تو دونوں غصے کر رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے تو نے ایسا کیوں، دو کہتا ہے تو نے ایسا کیا، بلکہ جس کی غلطی ہوتی ہے وہ زیادہ غصے کر رہا ہوتا ہے، چیخ چیخ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی اپنی غلطی کو دیکھ نہیں رہا، اس کو اپنی غلطی کا یا تو پتہ نہیں چل رہا یا وہ اس خود ہی آنکھیں بند کیے ہوئے. ہاں، غر نہ خصمی ہاستے اندر قفات، جرم گردوں رشک بردے بر صفات. اگر تیرے تعاقب میں خصومتیں نہ ہوتی، خصومت دشمنیاں جو اس کی، اگر تیرے تعاقب میں خصومتیں نہ ہوتی تو جرم فلک جو ہر وقت منور رہے، جرم فلک جو ہر وقت منور ہے، تیرے صفائی نورانیت پر رشک کرتا. یعنی تو مطلب جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے مطلب وہ ہے، ورنہ پر یہ ہے کہ تیرے تو مادہ ایسا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہر وقت منور رہتا. لیک محبوسی برائے آ حقوق، اندک اندک عذرمی خواہ از حقوق. لیکن تو ان حقوق مخاصمات کے سبب باطن کی ظلمت و قدورت میں مقید رہا ہے، اس لیے تجھ کو لازم ہے کہ آزار دہی گزشتہ سے توڑی توڑی عذر خواہی کرتا رہے، یعنی جو اصحاب حقوق ملتے جائیں وقت ان سے معافی مانگتے رہے. یعنی تو نے اپنے اوپر جو وبال ڈالے ہوئے ہیں نا لوگوں کے حقوق توڑ توڑ کر. ہاں جی، تو کم از کم اس کا ادراک کر لو، ان لوگوں سے تھوڑا تھوڑا معافی مانگتے رہو تاکہ تمہارا جرم کم ہوتا جائے، تمہارے پیٹھ کا بوجھ کم ہوتا جائے. اور یہاں معافی مانگنا زیادہ آسان ہے، یہاں معافی مانگنا زیادہ آسان ہے، وہاں پر تو معاملہ ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے یہیں پر ہی کچھ کر لیں. تا بہ اخبارت نگیرد محتسب، آب خود روشن کنو اے مجب اے محب. تاکہ تجھ کو محتسب یعنی حقیقی آخرت میں ایک بار کیوں اچانک نہ پکڑ لے، لہٰذا دوست ابھی اسے اپنا پانی صاف کر لے. یعنی ایک بار کی مطلب ہے کہ جب تجھ کو اس کا مخاطر کا خیال بھی نہیں ہوگا، اس طرح کہ یا تو بلا دلیل اپنے گناہ معاف ہو جانے کا یقین کر لیا ہو، یا طلب دنیا کے انہماک میں آخرت کے معاملے کی طرف التفات ہی نہ گیا ہو. پانی سے اعمال کی تشبیہ دی ہے کہ پانی مادہ حیات جسمی ہے اور اعمال مادہ حیات روحانی ہے، اور تائید اس تشبیہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ایک چشمہ جاری ہے اور آپ نے اس کی تعمیر فرمایا، ذالک عمل ہو، یعنی اس کا عمل ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جاری ہوتے ہیں. دیکھو نا, ہمارا جو جسم ہے نا, یہ اعمال کی مشین ہے. ہمارے آنکھ سے اعمال جاری ہیں, ہمارے کان سے اعمال جاری ہے, ہمارے زبان سے اعمال جاری ہے, ہمارے ذہن سے جاری ہے, دل سے جاری ہے, جسم کے سارے اعضاء سے جاری ہے. اب یہ جو اعمال ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے, تو ہم تو سمجھتے ہیں بھائی ایک آدمی کڑا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور, لیکن جن کو وہ اعمال نظر آ رہے ہوں جاتے ہوئے بالکل ایک لائن میں, تو پانی کی طرح ختم ہو گیا نہیں ہوں گے. مسلسل آنکھ سے بھی ایک آبشار نکل رہا ہے, کان سے بھی آبشار نکل رہے ہیں, زبان سے بھی ایک آبشار نکل رہا ہے, دماغ سے بھی ایک آبشار نکل رہا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے اور اس طریقے سے وہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی یہ جو ہے نا, اب ہم لوگ چونکہ اپنے آپ کو تسلی دے چکے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں جب پکڑے گا تو پھر آدمی بڑا پریشان ہو جائے گا. دفتر ششم عقائد نمبر 52, تیرے شد قاضی اسیلی و سرزنش کردن صوفی ہو رہا. قاضی کا چانٹے سے گھبرا جانا اور صوفی کا 50 جب 52 ہو گیا. جزاک اللہ. دفتر شمع قید نمبر 50, رفتن آ صوفی سوئی آسیلی زنش و بردن ارا اورا بقاضی. صوفی کا تپڑ مارنے والے بیمار کی طرف جانا, اسے قاضی کے پاس لے جانا. رفت صوفی سوئی آسیلی زنش دست زچو مدعی در دامنش. صوفی اس تپڑ مارنے والے کی طرف بڑا اور مدعی کی طرح اس کے دامن پر ہاتھ مارا. اندر آور دش برقزاں بر قاضی کشاں کی خرے ادبار را بر خر نشاں. اور اس کیچ کو اسے کس کو کھینچ کر قاضی کے پاس لایا کہ اس بدبختی کے گدے کو بطور سزا گدے پر بٹھائے. یا بزخم ذر اورا دہ جزا آ چنا کہ رائے تو بھی نت سزا. یا اس کو درے کی ضرب سے سزا دیجیے, غرض اس طرح آپ اپنے رائے کے مطابق سمجھے کیجیے. چونکہ سزا تعزیر تھی, حد نہیں تھی, اس لیے حاکم کی رائے پر محفوظ تھی. یعنی وہ اصل میں جو حد ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, لیکن جو تعزیر ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے وہ اس کے قاضی کے رائے پر ہوتی ہے کہ اس کو کس قابل سمجھتا ہے, تو اس کے حساب سے پھر ہوتے. جیسے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کسی عورت جس نے چوری کی تھی اس کے لیے مطلب لوگوں کے کہنے پہ سفارش کی, تو آپ سب نے بڑے حیرت سے پوچھا اتشفو فی حدود اللہ یا اسامہ, کیا آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں حدود اللہ میں؟ تو حدود اللہ میں تو کسی حاکم کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا, وہ تو جیسے مطلب حکم ہوتا ہے اسی کو پر عمل کرنا ہوتا ہے, لیکن جو تعزیر ہوتا ہے وہ اس کے ثواب دید پر ہوتا ہے. یعنی تعزیر کبھی قید کے ساتھ, تپڑ مارنے کے ساتھ, کان کھینچنے کے ساتھ, سخت کلامی کے ساتھ, مار پیٹ کے ساتھ, تو کبھی قاضی کا اس کی جانب سختی کے ساتھ دیکھنے سے ہوتی ہے, اور اس میں کوئی متعین صورت نہیں بلکہ امام کے رائے پر موقوف ہے کہ جیسا دے کے سزا دے. کانگی از زجرے تو میر اد درد مار برتو تاوان است باشد آجبار. اور اس کو سزا دے میں آپ کو دینے میں آپ کا کوئی نقصان, کیونکہ جو آپ کی معمولی ضرب سے مر جائے ایسی موت بے سزا ہے, آپ پر کوئی تاوان و زمان نہیں. مطلب میں اگر اس کو ماروں گا تو یہ تو مر جائے گا, تو مجھ پہ تو ہوگا کیونکہ میں قاضی نہیں ہوں. یعنی قانون میں ہاتھ میں نہیں لے سکتا, اور قاضی جو کرے گا وہ تو قانون کے مطابق کرے گا, لہذا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اور جس شخص کو امام حد لگایا تعزیر کے پاس وہ مر جائے تو اس کا خون رہے گا, کیونکہ اس نے کام شرع شریف کے حکم سے کیا ہے, اور حکم بلکہ بجاوری کرنے والے کا فعل سلامتی کی شرط سے مقید نہیں. واقع زجری تو بیند مرگ خیش فارغ از دو زخر وتا خلد پیش. اس کے علاوہ اس طرح مر جانے والے کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ جو شخص آپ کی سزا دینے سے اپنی موت مر جائے تو دوزخ سے بچ کر جنت کی طرف آگے چلا جائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک عقوبات کا فرات ہے ان کے نزدیک تو صرف اجرائے عقوبت خواہ حد ہو یا تعزیر سزا پانے والا گناہ سے پاک ہو جائے گا. اور جن کے نزدیک کفارات نہیں ان کے نزدیک اس میں ایک قیدور ہوگی, یعنی سزا پانے والا اس سزا کو خوشی سے گوارا بھی کر لے کہ گوارا نہ کرنا موقوف ہے اپنے فعل سے نادم ہونے پر, اور یہ توبہ ہوگا اور توبہ ختم کرتا ہے اس تمام چیز کو. چونکہ یہاں صاحب حق نے اس سزا میں اپنے انتقام لے لیا ہے اس لیے کل عبد بھی معاف ہو جائے گا, جیسے کہ ندامت سے حق تعالیٰ معاف کرتے ہیں جو کہ حق العبد کے ذہن میں پائے گا. اور اگر یہ تقریر کی جائے کہ فعل محل باس میں اصل حق عبد ہی ہے, اس کے درخواست پر انتقام لیا گیا اس لیے مردہ بلا اشتراط توبہ معاف ہو گیا اور روتہ خلد پیش کا حکم صحیح ہو گیا تو اور بھی کثرے مسافت ہو جائے گا. آگے برتاوان تو تاوان اس کے مضمون کی توضیح فرماتے ہیں. در حدو تعزیر قاضی ہر کے مرد, نیست بر قاضی جمع کی نیست خرد کو نیست خرد. قاضی کی حدود و تعزیر میں جو مر گیا تو قاضی پر قتل کا زمان نہیں ہے, کیونکہ قاضی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. نائب حق است وسائے عدل حق, آئی نہ ہر مستحق وہ مستحق, بلکہ وہ حق تعالیٰ کا نائب اور حق کے عدل کا سایہ ہے, وہ ہر مدعی مدعالے کے سچ اور جھوٹ کا منکشف کرے گا کرنے کا آئینہ ہے. کو ادب از بحر مظلومی کند, نہ برائے عرض و خشم و دخل خود. کہ وہ ظالم ایک مظلوم کی دادرسی کے لیے سزا دے دیں, نہ کہ مال کمانے اور غصہ نکالنے کو اور اپنے آمدنی بڑھانے کے لیے. جو برائے حق و روز آج لست گر خطائے شد دیت بر عاقل است. چونکہ قاضی کی سیاست حق تعالیٰ کی بجاوری اور ام قیامت کی سرخروئی کے لیے, تو اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اس کی دیت قاضی کے عاقلہ پر ہے. تو قاضی کے ساتھ یہ روایت ضروری ہے کہ اس پر دیت کا بار نہ ڈالا جائے بلکہ اس کے خواہش و اقربا پر بھی نہ ڈالا جائے. اکیلا او کی استدانی حسد حق سوئی بیت المال برگرداں ورق. اس قاضی کا اکیلا تم جانتے ہو کون ہے؟ تو حق تعالیٰ ہے, اور اس اکیلا پر دیت ہونے کا مطلب سمجھنے کے لیے بیت المال کے ماس کی طرف ورق الٹا ہو, یعنی ورق برگردانی سے یہاں لغوی مراد ہے نہ کہ اصطلاحی, جو کتب لغت میں مذکور ہے, یعنی مسائل بیت المال کا بیان کول کر دے کو. تو ہاں, تو تم کو یہ مسئلہ مل جائے کہ جب قاضی سے حدود میں غلطی ہو جائے اور کوئی آدمی نہ حق مارا جائے تو اس کی دیت بیت المال سے دلائی جائے. اصل میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ جو تھے نا, یہ مفتی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے, تو ان کو یہ سارے مسائل بالکل ازبر تھے, تو بے تکلف ان کے اشعار میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ مطلب یعنی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کیسے ریفرنسنگ کرتے ہیں حضرت, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھو ہر چیز کے پیچھے قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث شریف ہے یا کوئی فقہ کا قانون ہے. ہاں جی, تو اس میں یہاں پر دیکھو نا فقہ کا قانون لکھا ہوا ہے, یعنی اگر کوئی آدمی چار کی گواہی پر سنگساٹ کر لیا جائے پھر ان گواہوں سے ایک غلام یا سزایافت معلوم ہو تو اس مقتول کی دیت بیت المال کے ذمہ ہے. یعنی چار گواہیاں ہو گئی نا کسی زنا وغیرہ میں, تو اب اس میں یہ گواہی مطلوب نہیں ہے, یعنی وہ گواہی اس کی قبول نہیں ہے غلام کی یا سزایافتہ کی, تو ایسی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ایسا ہوا تو فیصلہ تو غلط ہوا, اس کو سنسار نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن اب اس سے قصاص نہیں لی جائے گی بلکہ بیت المال سے دیت لیا جائے گا. کیونکہ وہ اپنی مرضی کے لیے نہیں کر رہا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے, جیسے ڈاکٹر ہیں. اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کی صحت کے لیے کر رہا ہوتا ہے, تو اگر وہ واقعی ڈاکٹر ہے اور وہ صحیح علاج کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اگر اس کے ہاتھ سے کوئی مر جائے تو مرنا تو ہوتا ہے ظاہر, مطلب کوئی بچتا تو نہیں ہے, مطلب موت سے مرتا تو ہے, تو جو جب اس کی موت آ گئی تو مر تو جائے گا, تو اس وقت ڈاکٹر سے مطلب اس کا قصاص نہیں لیا جاتا کیونکہ اس نے اس مریض کے لیے کیا تھا. بلکہ اگر آپریشن کرتے ہیں تو باقاعدہ لکھ کے لیتے ہیں نا, پہلے سے وہ لکھوا لیتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی, تو یہ باقاعدہ ریٹرن لے لیتے ہیں. اور لوگ تو خیر اس چیز کو جانتے بھی نہیں, وہ فارم ان کے سامنے لے آتے ہیں بس وہ دستخط کر لیتے ہیں, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز پہ سائن کر لیا. اچھا, کیونکہ واقعہ قاضی کی قضاوت سے ہوا ہے اور یہ اس کی خطا ہے، اور اس کی خطا کا اثر بیت المال پر، کیونکہ اس کی کارگزاری تو مسلمانوں کے لیے، بس اس کا تاوان مسلمانوں کے مال سے ادا ہوگا، یعنی عینی شرع قانون کے اچھا کہ اور بیت المال حق تعالیٰ کا خزانہ ہے، پر جب قاضی کا عاقلہ حق تعالیٰ ہے تو بیت المال سے دیت کا دلانا گویا حق تعالیٰ کی طرف سے دیت دلانے کا ہم نوا ہوا. غرض قاضی کے حکم سیاست سے جو شخص ناحق مارا جاتا ہے، چونکہ قاضی کا یہ فعل اتباع نفس کے لیے نہیں بلکہ اتباع شرم ہے، غایت فی الباب یہ ہے کہ اس اتباع میں اس سے خطا اجتہادی واقع ہو گئی جو معاف ہے، لہٰذا اس کو مذکور رعایت دی جاتی ہے، بخلاف اس کے جو شخص کوئی اس قسم کی تعدی وہ جنایت نفس کے لیے کرے وہ قابل عفو نہیں ہے. لیکن بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو وہ ایک شخص کو گرا دیتے ہیں یاد میں، اور جب اس کا سر کاٹنے لگتا ہے تو وہ نیچے سے تھوک لیتا ہے. اب جیسے وہ تھوک دیتے ہیں تو حضرت اٹھ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حیران ہو گیا کہ آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا، آپ نے تو بڑی مشکل سے مجھے گرایا تھا. فرمایا کہ اس وقت میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب مجھے اس پر غصہ آ گیا، اب اگر میں تجھے ماروں تو اس میں دو باتیں ہو سکتی، اللہ کے لیے مارنا تو تھا لیکن ساتھ میرے نفس کا بھی شامل ہو گیا، تو کہیں میں آپ کو اپنے نفس کے لیے نہ ماروں. اب اس حد تک بھی حفاظت انسان کر سکتا ہے. تو یہ بات ہے. آنکھ کے بارے خود زند او زامنست، وہاں کے بارے حق زند او آمنست. جو شخص کسی کو اپنے نفس کے لیے مارے وہ ذمہ دار ہے، اور جو شخص کسی کو حق تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے مارے اگر جس میں سے خطا ہی واقع ہو جائے اور قصاص دیت تعزیر وغیرہ سزاؤں سے اس امن میں ہے. آگے اس بات کے ثبوت میں ایک مسئلہ فقہ پھر پیش فرماتے ہیں. گر پیدر زد مر پیسر را او بمرد، آن پیدر راخوں بہا باعت شمرد. سبحان اللہ. اگر باپ نے بیٹے کو اس قدر مارا کہ وہ مر گیا تو اس باپ کو خون بہا شمار کر دینا چاہیے. زاں کی او را باہر کار خوش زد، خدمت او ہست واجب بر ولد. خون بہا اس لیے واجب ہوا کہ اس نے اس بیٹے کو اپنے کام کے لیے مارا، اس بنا پر اس کی خدمت اولاد پر واجب ہے، اور خدمت کے لیے مارنا اپنے نفس کے لیے مارنا ہے. چوں معلم زد سبی راشد تلف، بر معلم نیست چیزے لا تخف. بخلاف اس کے جب استاد لڑکے کو مارے اور وہ مر جائے تو استاد پر کچھ توان نہیں، اے استاد تم مر نہ رہو. مطلب یہ ہے کہ مثلا باپ عموماً ادب کے لیے مارتے، جس کی تدبیر معمولی انداز میں کان کھینچنے اور دھمکی سے بھی ہو سکتی تھی، اس لیے اس کی ضرب جو بقتل ہوا معاف نہیں. بخلاف اس کے استاد تعلیم کے لیے مارتا ہے، جس کے بغیر بدشوک لڑکے کا اور کوئی علاج نہیں، اس لیے مقید بشرط سلامتی نہیں. یعنی اگر باپ بیٹے کا کسی ادب کے لیے مارے یا وسیع یتیم کو مارے اور وہ مر جائے تو امام صاحب کے نزدیک باپ یا وسیع ضامن ہوگا، اور اگر استاد مارے اور ان دونوں کی جات کے بغیر مارے تو کسی پر بھی ضمان نہیں ہے. آگے اس فرد کی وجہ ارشاد ہے. کام علم نائب افتاد و افتاد و امین، ہر امینی ہست حکمش این چنین. کیونکہ استاد وہ نائب اور امین واقع ہوا ہے، اور ہر امین کا حکم اس طرح کہ وہ امانت کے تلف ہونے پر ضامن نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یا جب کسی لڑکے کو اس کا ولی تعلیم کی غرض سے معلم کے سپرد کرتا ہے تو گویا وہ معلم ولی کا نائب ہے، جو تعلیم کے کام کو جس کو ولی سر انجام نہیں دے سکتا تھا اس کی طرف سر انجام دیتا ہے، اور لڑکا معلم کے پاس گویا ولی کی امانت ہے. اور امانت کے بارے میں یہ حکم ہے، الودیعۃ امانۃ فی ید الموت مودع فاذا حلق لم یضمنہا. یعنی ودیعت امانت ہے صاحب ودیعت کے ہاتھ میں، پس اگر امانت ہلاک ہو جائے تو ضامن نہیں ہوگا. یہ قدوری میں اصل میں اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، یہ امانت ہے، تو اس نے اگر رکھ لیا اپنی طرف سے پورے احتیاط کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں علاج، اس طرح اس نے بھی احتیاط کے ساتھ رکھ دیے، لیکن کوئی مکان گر گیا یا کوئی جانور نے نقصان کیا یا کسی اور چیز سے اس کا جو اس کے بس میں نہیں تھا، اب وہ چیز ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو چونکہ امانت تھی تو وہ تو اس صاحب کی خدمت کے لیے تھی نا، مطلب وہ تو اپنے لیے تو نہیں تھی، تو لہٰذا اس پہ وہ الزمان نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اس کو اپنی مرضی کے لیے چینج کیا، مثال کے طور پر 5,000 کے نوٹ تھے اور اس نے اس کی جگہ کھلے پیسے رکھ دیے اور وہ 5,000 نوٹ لے لیے، اب یہ وہ چیز نہیں رہی، اب دینا پڑے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس میں اگر تبدیلی کر لے تو پھر وہ امانت والی بات نہیں رہتی، کیونکہ اس نے تبدیلی اپنے لیے کی نا، اپنے لیے کی. اللہ اکبر. نیست اجواج خدمتی استا برو پس نبوت استا بزر جرش کار جو. استاد کی خدمت اس لڑکے پر واجب نہیں کہ پس اس کی زجر و تعدیب سے استاد اپنا کام کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر ایک اور مسئلہ نکل آیا. مثلاً استاذ نے اگر کسی کام کے لیے اس کو بھیجا اور پھر اس پر مارا اپنے ذات کے کام کے لیے، تو پھر وہ امانت والی بات نہیں رہے گی نا. ہاں جی، پھر وہ امانت والی بات نہیں. اگر اس نے مثال کے طور پر کسی سبق پہ مارا ہے یا کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے مارا ہے، تو وہ تو امین ہے نا، کیونکہ باقی بچے بھی تو اس کے ذمہ پہ ہیں، ذمہ داری پہ ہے. تو اگر اس بچے نے کسی سے شرارت کی، اس کو نقصان پہنچا، اس پر اس کو مارا، تو وہ تو امین ہے، لہذا مطلب وہ اس کے لیے معاف ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس نے اپنے کام کے لیے کسی کو بھیجا، کسی بچے کو، تو چونکہ اس کا وہ حق نہیں ہے. آج کل اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، مطلب اپنے طلبہ کو نوکروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور بچے ہوتے ہیں، مطلب ظاہر بچے تو نابالغ ہوتے ہیں، اگر تو معاملہ ان کا اور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں نا، یہاں پر ایک اور بات آ گئی. نیست واجب خدمت استابر پس نبوت استا بزجرش کار جو. استاذ کی خدمت اس لڑکے پر واجب نہیں ہے، پس اس کی زجر و تعدیب سے استاد اپنا کام کا مطالبہ کرنے والا نہیں. ور پدر زد از برائے خود زدست لاجرم اسخوں بہا دادن نرست. اگر باپ نے مارے تو اپنے نفس کے لیے مارے، اس لیے خون بہا دینے سے نہیں بچ سکتا. پس خودی را سر ببر ای ذوالفقار بھی خودی شوفانی میں وہ درویش وار. جب نفس کے لیے کوئی کام کرنے اور حق کے لیے کرنے میں اس قدر فرق ہے، تو خودی کا سر سبحان اللہ ریاضات کی تلوار سے کاٹ ڈالو، اور خودی سے پاک اور فانی اور درویش کی طرح بے نفس ہو جاؤ. یہ بات ہے، مطلب آخر میں نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ نفس ہی دیکھے نا، یہی چیز ہے کہ یہ تمہیں بالکل تمہارے سٹیٹ آف مائنڈ تبدیل کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے فقہ کا قانون بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو درمیان سے نکالو تو فقہ کا قانون آپ کے حق میں ہی رہے گا ہمیشہ. ہاں جی، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو کہ تم اپنے لیے کچھ کرو گی ہی نہیں، اپنے لیے کچھ کرو گی ہی نہیں، جو کچھ کرو گے اللہ کے لیے کرو گے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت بار بار کہا بھی جاتا ہے اور میرے خیال میں شاید، لیکن اس کی طرف دھیان پھر بھی نہیں جاتا کہ انسان جو ہے یہ مثلا دنیا کا کام ہے، یعنی وہ دکانداری کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے یا کوئی اور دنیا کا کام کر رہا ہے، انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا استاد ہے، لیکن اس میں اس کی نیت اپنے نفس کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کو اللہ کی طرف ایک خدمت سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو اس کے لیے کرتا ہے، حلال رزق کمانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے دین پر آسانی کے ساتھ چل سکے، تو وہی کام اس کے لیے دین کا کام بن جائے گا. دوسری طرف اگر دین کا کام کوئی اپنے نفس کے لیے کرنا چاہے، مثلا میری شہرت ہو، میرے لوگ تعریف کریں یا مجھے اس سے مال ملے، یا میرے کو مجھے اس میں کوئی مزہ ملے، اب یہ اپنے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے ہو گیا، تو وہی دین کا کام جو ہے نا وہ بھی دنیا کا بن گیا، وہ بھی دنیا ہو گیا۔ تو گویا کہ جو نفس ہے نا، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی اسی سے ساری چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس کا طرف سے کوئی چیز ہے تو معاملہ خراب، اور اگر اس کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، تو معاملہ ہے ٹھیک۔ تو کیوں نہ اسی کو درمیان سے نکال لیا جائے، حضرت یہ بات فرما رہے ہیں۔ چوشی دی بھی خود حران تو کیوں مارا میتا ازر میتا منی، سبحان اللہ، جب تم بے خود ہو گئے ہو تو پھر جو کرو گے اس میں تم مارا میتا ازر میتا کے مستحق بے خوف ہو جاؤ گے، پھر تم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے ہو گے۔ ہمارے مسلم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی، ایک عجیب بات فرمائی تھی، فرمایا کہ کتے کا جو شکار ہوتا ہے نا، شکاری کتے کا شکار، اس وقت حلال ہے جب وہ کتا اس میں سے کچھ خود کچھ بھی نہ کھائے خود، بلکہ آ کر مالک کے سامنے پیش کر لے۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ خود کھا لیا تو حرام ہو گیا۔ یہ زبردست فقہی قانون ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کسی کی تربیت کرتے ہیں، کسی کو پڑھاتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، اگر اس میں ہم نے اپنے ذات کے لیے کچھ حصہ وصول کیا، یعنی ذات کے لیے کچھ، تو بس پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جیسے فقہ کا قانون ہے کہ پھر دوبارہ کتے کو سدایا جائے گا جب تک کہ اس تین دفعہ ٹرائی کیا جائے گا، کہ جب تک کہ تین دفعہ اگر وہ اس نے اپنے تو اپنے لیے کچھ نہیں لیا اور اس کے لیے، یعنی اپنے مالک کے لیے شکار کیا، تو پھر وہ مطلب پالتو ہو جائے گا، ورنہ اس کا شکار حرام ہوگا۔ تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مطلب نہیں کر سکتا، یعنی یہ چیز، اور مطلب یہ کہ اس میں اپنے نفس کا حصہ شامل کرتا ہے، تو وہ پھر اس کام کے لائق نہیں ہے۔ دیکھ کتنی زبردست بات سمجھائی ایک فقہ کے قانون سے، بہت اہم بات ہے۔ ہر استاد ہر شیخ کے لیے بہت زبردست مشغل راہ ہے کہ ہر شخص اس کو درمیان سے، اپنے نفس کو درمیان سے نکالے، صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ یا اللہ تیرا دیش، آزما بر حق بود نا بر امین، ہست تسلی ہست تفصیلش بفق اندر ببین۔ اس وقت کی غلطی کا وہ زمان حق تعالیٰ پر ہوگا، نہ کہ حق کی امین پر، چنانچہ اس کی تفقہ کے اندر موجود ہے۔ دیکھ لو، مولانا نے اوپر کے اشعار میں صوفی کی زبان سے جو فقہ مسائل بیان فرمائے ہیں، وہ سب فقہ حنفی کے مسائل ہیں، جو مولانا کے حنفی ہونے کے روشن ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، شارحین بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے نکتے اٹھاتے ہیں۔ پھر یہاں آخر میں صریح فقہ پر اظہار اعتماد فرمانا، اس کا حوالہ دینا، آپ کے سنی و حنفی ہونے پر پوری مہر تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا ان شیعہ اور اہل حدیث لوگوں کو شرمانا چاہیے جو مثنوی کے اشعار سے اپنے اپنے مذہب کی تائیدی مطالب نکالنے کا فضول تکلف کیا کرتے ہیں۔ اور مولانا مسائل فقہ کے ضمن میں جو عاقلہ کا ذکر فرمایا، پھر کہا کہ قاضی کا عاقلہ حق تعالیٰ ہے، تو یہ توحید کی طرف انتقال تھا، جیسے کہ مولانا کی عادت شریف ہے، تمام قصص وقعات بلکہ بات بات سے توحید کی طرف انتقال فرماتے رہیں۔ آگے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مسلمی جو کچھ ہے وہ توحید کا بیان ہے، یا متعلقات توحید کا، دوسری بات کا ذکر نہیں ہے۔ ہر دکان راست سودائی دیگر، مسنوی دکان فقرست اے پسر۔ قاعدہ کر دکان کی تجارت دوسری دکان سے جداگانہ ہوتی ہے، تو اے عزیز، یہ مسنوی صرف فقر و درویشی کی دکان ہے، جس میں توحید سب سے بڑا باعث ہے۔ آگے دو مثال ثابت فرمایا کہ مسئلے میں اگر کچھ اور مباحث درج ہیں تو وہ بھی توحید کتابیں ہیں۔ در دکان کفش گر چرمست، خوب قالب کفشست اگر بھی نی تو چوب۔ دیکھو، موچی کی دکان میں چمڑا خوب ہے اور یہی اصلی ہے، باقی اس کے متعلقات ہے، چنانچہ اگر تم اس میں لکڑی دیکھو تو وہ بھی جوتی کے قالب ہے۔ یعنی اصل وہ ایک چیز ہوتی ہے، باقی چیز اس کے لیے سپورٹنگ ہوتی ہے. پیش قرازان خز اتکن بود بہر گز باشد اگر آہن بود. اس طرح ابریشم فروشوں کے پاس ابریشم سیاہ کا کپڑا ہوگا، اگر اس میں لو ہوگا تو گز کے لیے ہوگا. مصنوی ما دکان وحدت است غیر واحد ہرچے بینی آب و دست. سبحان اللہ. اس طرح ہماری مصنوعی توحید کی دکان ہے، بلکہ اس میں ذکر واحد حقیقی اس بات تم جو مضمون دیکھو تو وہ مثل بت ہے. یعنی سب اگر مصنوعی شروع میں واحد تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کچھ مذکور ہونا بمنزلی بت ہے، تو پھر اس میں صدا امثال و اکایات اور کس روایت کیوں درج کیا؟ اگرچہ وہ طبعاً میں درج کیے مگر جب وہ بمنزل بت ہے تو بت کا تر کرنا ہی واجب تھا. آگے اس کا جواب دیتے کہ کبھی کبھی مصلحتاً بت کے ذکر سے بھی کام لینا پڑتا ہے. بت ستودن بہر دام آمرا ہم چنا کہ الغزانیک الغرانیک الاولا. بت کی تعریف کرنا عام جاہل سامعین کو پانسنے کے لیے سمجھو جسے الغرانیک الاولا کا قصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. مثلا دیکھیں بزرگ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان کو اللہ پاک نے ایک خاص شان دی ہوتی ہے اور ان کو لوگوں کے ساتھ خلط ملت کر لیتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں، تو عام لوگ کے لیے ان سے بات کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ورنہ اگر وہ اپنے مقام پر بیٹھ جائے اور عام لوگ کی طرف بات نہ کرے تو لوگ ان کی طرف آنے سے ہی ڈرے کہ کیا کریں، کس طرح بات کریں. ہاں جی، ہمارے مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جب کوئی جاتے تھے بالکل دیہاتیوں کی طرح باتیں کرتے، بیلوں کی ہلکی اس قسم کی مطلب جو ہے نا باتیں ان کسانوں کے ساتھ کرتے، اور وہ بھی ان کو گلدادا کہہ کر جو ہے نا وہ ساری باتیں اس طریقے سے کرتے جاتے تھے. یہ اصل میں یہ ان کو گویا کہ اپنی طرف مائل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اگرچہ وہ اس میں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے ان سے ایسے کام کروائے دیے ہوتے جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ نزول جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نزول کی وجہ سے ہر شخص چاہے کتنے کم سے کم کیوں نہ ہو وہ اس صاحب نزول کے ساتھ بات کرنے کا موقع پاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ راہ بن جاتی ہے. اگر نزول نہ ہو، عروج ہو، تو عروج میں تو کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، تو ظاہر کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اس لیے جو اللہ والے جن سے اللہ کام لیتے ہیں، یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ والے جن سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لیتے ہیں ان کو مخلوق کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور مخلوق اور ان کے درمیان کوئی حائل نہیں رہتا، لہذا مخلوق ان سے استفادہ کرتا ہے. اور جن سے کام نہیں لینا، ان کو اپنے لیے رکھا ہو یا کوئی اور خاص کام لینا ہو مخلوق سے نہیں بلکہ کوئی اور کام ہو، تو ایسی صورت میں بالکل مستغنی ہوتے، پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کی. ہاں جی، وہ بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں. تو جو بے پرواہ ہیں تو سمجھو کہ ان سے اللہ پاک مطلب جو ہے نا وہ یہ کام نہیں لے رہا ہے. اس طرح اللہ والے گزرے کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، میں اس کے لیے نہیں. وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی طرف ہی مائل رکھتے. وہ جو ہے نا مطلب ہے کسی اور کام سے ان سے کوئی اور کام ان سے نہیں لیتے. ان کو مستحلقین کہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اللہ میں فنا تو ہو جاتے ہیں لیکن مخلوق کی طرف نہیں لوٹائے جاتے، یعنی اپنے نفس سے تو نکل جاتے ہیں لیکن مخلوق کی طرف نہیں آتے. بقا والی بات نہیں ہوتی، فنا والی بات ہو جاتی. ہاں جی، تو جن کو نزول ہو جاتا ہے وہ پھر واپس مخلوق کی طرف آتے ہیں، بلکہ ان کو لایا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر سرفراز صاحب تھے مرحوم، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، تو ہمارے پیر بھائی تھے، تو اس نے مجھے اپنے خواب سنایا. اس خواب میں کہا کہ ہمارا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بالکل باریک تار ہے، اس پہ ہنستے ہنستے چلے گئے کہ نا ملے پار کر کے، اور پھر ہنستے ہنستے واپس لوٹا ہے. تو میں نے کہا یہ کمال کی بات ہے، چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے. تو حضرت مجھے حضرت تانویر احمد صاحب کتابوں میں ہے نا کہ وہ جو ہے نا مطلب جس راستے پہ گزر گیا اس راستے پہ واپس آ کے باقی لوگوں کو بھی لے جا سکتا ہے، ان کو راستے کا پتہ ہے. جن لوگوں کو مطلب واپس نہیں لایا جاتا تو ان کو راستے کا ظاہر وہ تو پھر اب ادھر ہی رہ گئے نا، وہ تو یہاں نہیں آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے اللہ پاک کام لے رہے تھے لوگوں کو اللہ کے مطلب اللہ کے بنانے کے، اللہ والے بنانے کے لیے. تو یہ بات ہوتی بعض لوگوں میں اللہ پاک کی صفت شامل فرمائے تھے، اور بعض کو اپنے لیے رکھتے ہیں. تو ضرور تو نہیں کہ ہر ایک ہی کام کرے. خواندش اندر سورہ ون نجمی زود لیک آن فتنہ خودی اسورہ نبود. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبارت کو جس میں لفظ سورہ ون نجم میں جلدی سے بطور مذمت اسلام پڑھ دیا، لیکن وہ ایک امتحان تھا، سورت کا جزو نہیں تھا. جملہ کفار آ زماں ساجد شدن ہم سے ریبود آن کے سر بر درز ہن. بس اس کے بعد سورت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے تو سب کفار بھی سجدے کیے چلے گئے. اور سجدہ کرنا بھی تقدیر کا ایک بیت تھا کہ انہیں حق تعالیٰ کے در پر سر رکھ دیا، حالانکہ اس کے ظاہری اسباب موجود نہیں تھے. بعد ازیں حرفیست پیچا پیچھ دور با سلیما باش و دیواں راہ مشہور. اس کے بعد ایک مشکل بات ہے جو بیچ تر بیچ عام لوگ کے ذہن سے دور ہے. تم اس بات سے سکوت اختیار کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہو جو شیطان کو قابو رکھتے تھے. حاجی تشریف لائیے. وعلیکم السلام. خیر علی تھا تکلیف ہو اصل کے منہ بس. السلام علیکم و رحمۃ وبرکاتہ. راضی کن. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ یہ ہمارا مثنوی شریف کا درس چل رہا ہے جی. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد مشکل بات یہ کہ بیچ در بیچ عام لوگ کے ذہن سے دور ہے. تم اس بات سے سکوت اختیار کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہو جو شیطان کو قابو میں رکھتے تھے، اور اس بات کے اظہار سے شیاطین کو شورش میں نہ ڈالو کہ وہ عام کو شبہات میں مبتلا کرنے لگے. چونکہ اوپر کے اشعار میں قصے کی طرف شاید جس کو مورخین اور بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ قصہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم تلاوت فرماتے تھے. جب آپ نے دو آیتیں پڑھ لیا، فرے تم اللات اور عزا و منات الثالثۃ الاخرى، یعنی کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو، تو آپ کی زبان مبارک پر بلا قصی الفاظ جاری ہوئے تل کر ارانی کو لولا و ان شفات شفات ہن لتو، یعنی یہ بڑی مورتیاں ان کی شفاعت کی امید ہے. مشرکین نے جس مجلس میں موجود تھے سن کر کہا ما ذکر آلہتنا بخیر قبل اليوم، یعنی آج سے پہلے ہمارے موجود کا ذکر اچھے پیرائے میں کبھی نہیں کیا تھا. جب آپ نے آیت سجدہ پر سجدہ تو ان مشرکین ناظرین نے بھی سجدہ کیا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا یہ الفاظ جو آپ نے پڑھ دیے اس صورت سے نہیں تھے بلکہ شیطان نے الکا کر دیے. مثنوی کے طاہر الفاظ کی بنا اس روایت سے معلوم، مگر تمام محدثین کے نزدیک یہ روایت بالکل غلط اور موضوع ہے. مولانا بارون فرماتے ہیں حق آس کہ یہ قصہ موضوع است زنادے کا آرا وضع کردان چوں داب مورخان است کیا چند شنونند میں نویسن فرق میان صحیح و باطل نمی کند و محدثان معتبر حکم بموضوع بودن ای کردان ونیز اگر این چنی بودے اعتماد بر وہی نہ ماندے کہ شاید این ہم از القاعۂ شیطان باشد. اس کے بعد لکھتے بعض مورخین ای چنی اچھا یہ تو خیر پورے بحث ہے، آگے چل کر لکھتے بالجملہ ان قوالی محرم موضوع اور اندر مومن سب سے بڑی نقلی دلی قصے کے موضوع نے کی ہے کہ کتب صحاب میں ارانی کو لولا قصے کا کہیں ذکر تک نہیں ہے. یہ اصل میں ماشاءاللہ یہ جو شارحین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بہت علم دیا ہوا تھا، تو وہ جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو عوام کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس بات سے وہ کیا مطلب لیں گے. تو اگر کوئی غلط مطلب لیے جانے کا امکان ہو تو اس کی فوراً تشریح فرما دیتے ہیں کہ اس طرح یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس صاحب سے اجتہادی غلطی ہو تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر جو آدمی صحیح تحقیق پیش کر سکتا ہے اور وہ پیش نہ کرے تو وہ تو گونگا شیطان ہوگا، حدیث شریف کے روح سے وہ تو گونگا شیطان ہوگا. اب اگر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے اپنے طور پر اجتہادی طور پر اور وہ خطا ہے، تو اجتہادی طور پر ہونے کی وجہ سے مطلب ظاہر ہے وہ تو معاف ہو گیا، علمی بات ہے اور علمی بات میں خطا بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی، کیونکہ بعض دفعہ حق ایک طرف ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے سائڈ اجتہادی طور پر دوسری بات کرتے ہیں تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، دوسرے کو جو ہے دو اجر ملتے ہیں، تو وہ بات تو صحیح ہے. لیکن اب اگر جس نے تشریح کرنی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قصہ حدیث شریف کے مطابق صحیح نہیں ہے یا قرآن پاک کی آیت کے مطابق صحیح نہیں، تو کیا وہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ کی تائید میں کہہ دے کہ نہیں یہ بات ایسی ہے؟ اس کو تو اس کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا. تو یہ ساری تشریح جو انہوں نے فرمائی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی پڑھ چکا تھا اور اس میں یہ والی بات تھی کہ وہ شیطان نے ان کے کانوں تک بات پہنچا دی. اور مجدد صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، کہیں کہاں پر کی ہے مجدد صاحب؟ ہاں 273، مطلب مکتوب شب نمبر 273 میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا حوالے دیا ہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیتیں وہیں پڑھی قرآن کی جو اترا ہوا قرآن ہے، نازل شدہ قرآن ہے، لیکن شیطان نے ان کے کانوں تک جو بات پہنچائی وہ دوسری تھی، وہ جو اس نے شیطان نے مطلب اس میں شامل کیا. تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو ہماری تعریف کر دی، مطلب ہمارے خداؤں کی تعریف کر دی، ہمارے بتوں کی تعریف کر دی، تو وہ اچھل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یعنی نماز سے فارغ ہو گئے تو انہیں کفار کو خوش دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح خوش ہو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ تو انہیں وہ بتا دیا. میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو چیز نکالی ہے، جو بات نکالی ہے، وہ یہ نکالی ہے کہ اگر زندگی میں جاگتے میں اگر شیطان یہ تصرف کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بجائے دوسری آواز آپ تک پہنچا دے کانوں تک، یہ کر سکتا ہے، تو کیا خواب میں نہیں کر سکتا؟ تو اس وجہ سے اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور بات کرتے ہوئے سنیں تو اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ قرآن و سنت کی بات لیں، کیونکہ وہ قطعی ہے اور یہ خواب جو ہوتا ہے ظنی ہوتا ہے، لہٰذا آپ ظنی بات کے پیچھے نہیں جائیں گے. بات سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ خواب جو ہوتا ہے ظنی ہوتا ہے یا کشف بھی ظنی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کشف جو کہ قرآن و سنت کے کسی تشریح کے خلاف ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے جی، اس کا کشف ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے ساتھی ہمارے بعض دفعہ ایسا کوئی کشفوں کی باتیں کرتے ہیں تو اگر کوئی اس قسم کی بات کرتے میں کہتا ہوں بس تمہارے کشف محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تو قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے. لہذا اس کی بنیاد بنا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنے کشف پہ یقین نہ کرو، یہ محفوظ نہیں، شیطان اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے. جبکہ بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شیطان تصرف نہیں کر سکتا، محفوظ لوگ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ان کی بات کا اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ والی بات تھی، یہ بہت لمبی بات ہے، اس وجہ سے میں نے ذرا اپنے طور پہ کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ کر دیا، پھر کسی وقت انشاءاللہ ممکن ہے کہ اس کی تفصیل عرض کر لوں. ہی حدیث صوفی وہ قاضی بیار وہاں سے تمگار ضعیف زار زار. اب صوفی اور قاضی کا قصہ بیان کر، اور ظالم بیمار کا جو کمزور اور زار و نزار تھا، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ صوفی جو تھا وہ بیچارہ، اس کو تو مفت میں چپت لگی تھی، تو بجائے کہ اس کو خود سزا دیں وہ قاضی کے پاس لے آیا. اور سارا قصہ اس میں جو استفایا تھا وہ یہی تھا کہ وہ قاضی کے پاس کیوں لایا تھا، قاضی کے پاس لے لایا تھا کہ اگر وہ خود اس کو مارتا اور یہ اس کی وجہ سے مر جاتا تو یہ اس کے ذمہ لگ جاتا، لیکن چونکہ اس نے اس کو نقصان تو پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، تو وہ اپنے طور پر اس کا بدلہ عدالت سے وہ کر سکتا، کہہ سکتا کہ وہ لے لے. تو قاضی اگر کسی کو مارے اور اس کی وجہ سے اگر مر جائے تو قاضی پر اس کا وہ نہیں ہوتا، ضمان نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے قصہ تفصیلی ہو گیا. بہرحال یہ بات انشاءاللہ کہ جائے گی، ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ابھی 7:27 ہے، لہٰذا ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، وصلى الله على النبي الأمين. لا إله إلا هو، 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باس. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عباس. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا زور زور سے کیوں ذکر کرتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو دل میں بٹھانے کے لیے، دماغ میں بٹھانے کے لیے کبھی کبھی ایسے ذرائع استعمال کیے جائے، جیسے بچوں کو پہاڑ یاد کرائے جاتے ہیں اسکولوں میں، تو زور زور سے ان کو کہتے ہیں اور زور سے پڑھو اور زور سے پڑھو، یا بچے جو حفظ کرتے ہیں ان سے اس طرح کرتے ہیں. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے، تو وہ تو صرف اس لیے کرتے کہ دماغ میں بٹھا دیں، لیکن یہ ہمارا جو کام ہے یہ دل میں بٹھانے والی بات ہے. تو دل میں بٹھانے کے لیے پھر اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم معنی پر بھی غور کرتے ہیں، اس کا تصور سامنے لاتے ہیں، پھر مراقبات وغیرہ کراتے ہیں، تو آہستہ 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 دل میں بیٹھ جاتی ہے. اور جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہمارے پورے جسم کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے. مثلا سبحان اللہ ایک ہمارا عام طور پہ کہنا ہے سبحان اللہ، لیکن ایک اس شخص کا کہنا ہے جس کو اس چیز کا پورا ادراک ہو چکا ہے قلباً و ذہناً. اس صورت میں جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس طرح اللہ اکبر کہنا، اس طرح الحمدللہ کہنا، تو یہ الفاظ کے لحاظ سے اور ہیں، لیکن الفاظ کی حقیقت ہمیں مل جائے اس کے لیے اسباب کے دائرے میں ہیں. اگرچہ اس میں ہم ثواب نہیں سمجھتے، لیکن اگر یہ چیز ہمیں مل جائے، جیسے سبحان اللہ صحیح معنوں میں کہنا نصیب ہو جائے، الحمدللہ صحیح معنوں میں کہنا نصیب ہو جائے، اللہ اکبر صحیح معنوں میں کہنا نصیب ہو جائے، تو اس کے ساتھ جو ثواب ہیں وہ تو سب مل جائیں گے نا انشاءاللہ العزیز. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمد کا خیر معمول مسون علامہ علم تم نجات المقبول من قربات عند اللہ وصلاۃ رسول وصل علیہ مختلف الدبور والقبول ون شابۃ الفرو من رسول ثم نسل بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول. اللهم لك صلاتي ونسك ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نسيتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء فدافلت، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك، وإذا أقرضت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقض عيني من عبادك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من أعمالي وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وأملا بكتابك. اللهم اجعلني أشاك كالنار كأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم التب بي في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وأملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى اللتين تسكن القلب في زوف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدم والدرس جملة. اللهم عافيني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واغزي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، وجل ثواب الجنة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، الرحمن الدنيا ورحيمها، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغني بها الرحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير، وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام، وإليك يعود السلام. أسألك ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تؤتينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيت وأنا من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم أرزني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب التعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بها شاسي وتسلو بديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بعملي وتلهني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء، إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه أملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خيرا أن تموتي أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك في أسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي ونكسر رأيي وزعف عملي افتقرته إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي صدورك ما تجير بين البحور أن تجير من عذاب السير ومن دعوة الصبور ومن فندة الكبر. اللهم ذل الحبل الشديد والأمن الرشيد، أسألك الأمن يوم البعيد، الجنة يوم الخلود، والمقربين الشهود، والرك السجود، المفين بالعود، إنك رحيم ودود، إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان محمد رسول اللہ. اشهد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا وصلى على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم الله ورب هذه الدعوة التامة في الصلاة والقامة في آتي محمد الوسيلة والفضيلة والقامة من الوقت إنك لا تخلق منها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة وهذا الجهد وليك التقلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني بالصالح ما أعطيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي أبي ذكرك تبتعناه ولا لك شركاء يقصدون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونزرك ولا عنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها ولك مماتها ومحيا أن أحيتها فأفز بما تفعل بعبادك الصالحين ونمت فاغفر لها وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأقربني من التقوى جملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتوب فيه العليم ولا يستفي من العليم قلوب وقلوب العالجم وألسنة ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أزيته وشتمته وجلدته ولعنته فجل له صلاة وزكاة قربا تقرب إليك. اللهم إني أعوذ من مرس ومن الشقاك ومن نفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن نار ما قرب إليها ومن قول وعمل ومن شر ما تأخذ بناصيتي وأعوذ بك من شر ما في أزلي ومن شر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا مغفرة ومن زيق المقام يوم القيامة وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشريف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد محمد علي محمد الشفيع وعبد الماجد مولانا محمد الشريف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد اقبال المدني وسيد الانشاء وسيد تنظيم الحق وسيد تنظيم الحق رحمه الله عليهم وجميع المتعلقين وفيك ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاه وسلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.